صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں برابر میں سے ایک نہر بہ رہی تھی. نبی علیہ السلام اس نہر کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ دیکھو جو شخص اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم میں کوئی نجاست باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی 5 مرتبہ اگر ہر روز غسل کر رہا ہے تو بالکل جسم میں کوئی نجاست نہیں رہے. فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, اس کے وجود پر بھی گناہ کی کوئی نجاست باقی نہیں رہتی. تو والدین اپنے اولاد کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکابرین نے فرمایا, حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ رہے ہیں, بڑے محدث بھی تھے اور بڑے مفسر بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور بار بار دیکھا کہ جس دن میں کوئی گناہ کرتا ہوں یا میری بیوی یا میرے بچے یا میرا غلام یا میری سواری, ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور کرتا ہے. یہ جب کہتے ہیں نا بچے افلاطون بنے ہوئے ہیں, بچے افلاطون نہیں بنے ہوئے, ہم اللہ کے حکموں کے سامنے افلاطون بنتے ہیں, بچے ہمارے سامنے افلاطون بنتے ہیں. تو بچوں کی نافرمان ہونے کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ انسان ڈھونڈے کہ میں کون سے ایسے گناہ کر رہا ہوں کہ یہ بچہ بات نہیں مان رہا. بچے نافرمان اس لیے ہو جاتے ہیں تو بچے بات کہ انسان گناہ کر رہا ہے. تاہم کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں بچوں کے نافرمان بننے کے, اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی. چنانچہ اب دنیا میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں ڈگری دی جاتی ہے, ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے, اور یہ ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے اس بندے کو جو بنتا ہے پیرنٹنگ کوچ. پیرنٹنگ کوچ کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹنگ کوچ وہ ہوتا ہے جو والدین کا بھی کوچ ہو, یعنی والدین کا استاد ہو, والدین کو والدین بننا سکھائے کہ تم نے کس طرح سے اچھا والدین بننا ہے. اور یہ پیرنٹنگ کوچز جو ہوتے ہیں مغرب کے اندر, کیونکہ والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ تشدد بہت زیادہ اولاد کا, اس لیے اس پیرنٹنگ کوچ کی تنخواہیں عروج پہ ہیں. تو بڑا اچھا کریئر ہے کہ آپ پیرنٹنگ کوچ بن جائیں, والدین کے ٹیچر بن جائیں کہ تم نے کیسے والدین بننا ہے. تو کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑی فیلڈ بن گئی ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور بڑی ریسرچ ہوتی ہے, تو ایک دنیا میں بڑی مشہور ایک پیرنٹنگ کوچ ایک عورت ہے, اس نے اپنا تجربہ بتایا کہ جی بچہ جو ہے وہ کیوں والدین کو پریشان کرتا ہے. اس نے کہا کہ بچہ اس کے پریشان کرتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کو بچپن سے ہی ایک ریسپٹیو موڈ میں ڈال دیتے ہیں. ریسپٹیو موڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کو یہی کہتے ہیں کہ بچے تیری سالگرہ ہے نا تو آج تیرے لیے یہ گفٹ ہے, جب تو پاس ہوتا ہے تیرے لیے یہ گفٹ ہے, آج تجھے ہم یہ دیں گے, کل تجھے ہم یہ دیں گے, پرسوں تجھے یہ دیں گے. اور سارا وقت بچے کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں دیتے رہے. بچے کی تربیت یہ بن جاتی ہے, اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ مجھے ان سے ملنا ہی ہے, اور نہیں ملے گا تو میں ناراض ہوں گا, پریشان ہوں گا, وہ کچھ نہ کچھ کرے گا مجھے دے ہی دیں گے جو مجھے چاہیے. تو بچہ کس موڈ میں ہوتا ہے اور اپنی جوانی تک کسی موڈ میں چلے جاتا ہے, اور اس موڈ میں آنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا میرا حق ہے کہ میرے ساتھ بس مجھے چیزیں دی جائیں. اور کیونکہ ہم بچے کو صرف لینے والا بناتے ہیں, اس کو دینے والا نہیں بناتے, اس لیے وہ والدین کا نہ شکر گزار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بچے کی جب سالگرہ ہو, بچہ جب امتحان میں اچھے نمبر لائے, تو بیٹھ دے پارٹیاں نہ بنایا کریں, اس کو کسی یتیم خانے لے کے جائیں اور کہے آج تیرے نمبر اچھے آئے ہیں,
تو اللہ کا شکر ادا کر، یہ اتنے ہزاروں لڑکے ہیں نا جن کے والدین نہیں ہیں، آج اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلا۔ اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں کتنی نعمتوں میں ہوں، اور یہ ہزاروں ہیں ان کے والدین بھی نہیں ہیں، یہ لائن بنا کے کھانا ملتا ہے، اور یہ کوئی ان کے سر پہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ناراضگی کا اظہار کرے کہ آج مجھے یہ چاہیے اور آج مجھے وہ چاہیے۔ تو جب وہ اس سلسلے کو دیکھیں گے، اپنے ہاتھ سے دیں گے اور خدمت کریں گے یتیموں کی، تب انہیں احساس ہوگا، پھر ان کو فیل ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا کیا جاتا ہے، والدین کی بھی شکر گزاری کریں گے اور اللہ کی بھی شکر گزاری کریں گے۔ ہم اپنی محبت میں آ کے بچوں کو بس ایسے احساس دلاتے ہیں کہ تو فکر ہی نہ کر، بس تجھے ہم دیتے رہیں گے اور تو ہمارے ساتھ ناراض ہوتا رہے۔ یہ جو موڈ میں لے آتے ہیں بچوں کو، تو یہ ہم اپنے ساتھ تو چلو زیادتی کر ہی رہے ہیں، بچوں کو بھی ہم نے ناشکرا بنا دیا، اور ناشکری سے بڑھ کے شاید بھی کوئی گناہ ہوگا۔ تھوڑے ہی گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ اللہ نے عذاب دینا ہے، اس میں سے ایک گناہ یہ ناشکری کا گناہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک اہم جز یہ ہے، والدین جو ہیں بچوں کو دینا سکھائیں، دوسروں کے بارے میں احساس کرنا سکھائیں، اپنے سے کم والوں کو دکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ اور ہم بچوں کو یہی دکھاتے ہیں، آج وہ اسکول میں فلاں کے پاس لے کے آ گیا کہ جی فلاں جو ہے وہ اس کے پاس اس طرح کا آئی پیڈ ہے، بس اب وہ ماں بھی پیچھے لگ جاتی ہے اور بچہ بھی پیچھے لگ جاتا ہے کہ ایسا ہی آئی پیڈ چاہیے۔ تو یہ جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے آئی پیڈ زندگی میں نہیں دیکھا، ان سے بھی تو ملائیں اس بچے کو کہ جی یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اصل حکم تو یہ ہے، انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے تو اس کو نیچے والا کو دکھایا جائے۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر یہ اہم ترین جز کہ بچوں کو دینے والا، ہمارے اقابرین کی یہ ترتیب تھی، یہ بچوں کو مسجد لے کے جاتے اور بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیتے کہ غریب بچوں کو یا غریب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پیسے دو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو ایک چیز بچوں کی تربیت میں اہم ترین، والدین محبت میں آ کے جس کا خیال نہیں کرتے کہ وہ بچوں کو بس دیتے رہتے ہیں، ان بچوں کو دینے والا خود نہیں بناتے ہیں۔ دوسری چیز جو بچہ نافرمان ہو جاتا ہے ظاہری اسباب میں سے، وہ یہ کہ ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی اس کو کسی طرح کی بھی خدمت نہ ہی کرنی چاہیے۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ جی اتنا چھوٹا 6-7 سال کا ہے، کیوں میرے پیر دبائے، نانا بیٹا پیر نہ دبا دو۔ والدہ بھی کہتی ہے میرے چاند کے ٹکڑے کو میں پیر کیسے دبواؤں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اتنی محبت ہے اور ہمارے گھر میں مناسب بھی ہیں جو پیر دبا دیں گے، اس کو کیوں پیر دبانے کی ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کو خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا چاند ہے۔ تو آج سے خدمت نہیں کروائیں گے، کل آپ کو جب واقعی خدمت کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس قابل نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کوئی کرنے کی چیز ہے۔ اور اس معاملے میں آپ نے اپنے ساتھ تو زیادتی کی ہی ہے، اس بچے کے ساتھ آپ نے زیادہ زیادتی کی ہے۔ کہ اس دنیا میں کامیاب لوگ وہی ہیں جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو آج خدمت کریں گے اپنے بڑوں کی، تو کل اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ نے جو روک دیا کہ نہیں یہ خدمت نہ کرے، تو میرا چاند ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ کیوں خدمت کرے گا؟ نوکر رکھے ہوئے ہیں ہم نے گھر میں خدمت کرنے کے لیے، جب ہم یوں سوچتے ہیں تو ہم نے ان بچوں کو محروم کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک قدم بڑھا رہا ہے نا کسی کی مدد کرنے کے لیے, اللہ رب العزت ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں, وہ فرشتہ عبادت کرتا ہے کرتا ہے, قیامت کے دن تک عبادت کرتا رہے گا, اور اس عبادت کا اجر جو ہے وہ اس مدد کرنے والے کے خدمت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. حتیٰ کہ قیامت کے دن جب وہ اپنا اجر دیکھے گا تو وہ اللہ سے پوچھ ہی بیٹھے گا, یاد آئے گا تو میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ رب العزت سے یاد دلائیں گے کہ تو نے فلاح کی خدمت کی تھی, اس کے بدلے میں تجھے یہ اجر مل رہا. تو ایک جو ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو خادم نہیں بننے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہمارے بچے کیوں خدمت کریں, بچوں کو کہا کریں کہ ماں باپ کی بھی پیر دبائیں اور دادا دادی کے بھی پیر دبائیں اور ہر گھر میں آنے والے مہمان کا خادم تو بن. تو پھر آپ نے اس بچے کے ساتھ اچھا کیا, اور ضروری نہیں کہ سختی کے ساتھ اور ڈانٹ کے یہ کروایا جائے, یار محبت سے بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے. اس میں آپ کی بھلائی تھوڑی ہے, اس بچے کی بھلائی زیادہ ہے. تو آج کل یہ جو پیرنٹنگ کوچز ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہری دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں والدین کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں. بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز جو ہے وہ بچوں کو نصیحت کرنا ہے, اور جن بچوں کو نصیحت کا ماحول نہیں ملتا وہ بچے کبھی بھی نیک نہیں بنتے. تو نیکی والے ماحول میں جانا ضروری ہے. ہر روز الٹا سیدھا ماحول تو مل رہا ہے, کبھی گھروں میں الٹا سیدھا ماحول ہے, کبھی بازاروں میں الٹا سیدھا, آج کل تو اسکول میں عجیب و غریب ماحول ہو گیا. تو اگر کسی بھی نیک بندے سے نہیں ملیں گے, کسی بھی نیک بندے کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق نہیں ہوگا, تو پھر آپ نے اس بچے کے ساتھ زیادہ کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت نے ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی, اللہ کے نبی ہمارے لیے جنت سے بہتر تو دنیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کیسے کہ بھائی تمہارے لیے جنت سے بہتر دنیا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر اللہ نے جنت عطا بھی کر دی تو جنت میں آپ کا مقام کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ جنت میں تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی, اور یہ دنیا کتنی اچھی ہے کہ ہر روز ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے جنت سے بہتر یہ دنیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا, انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا. اگر دنیا میں نیکوں کے ساتھ محبت ہوگی ٹھیک ہے, ان نیکوں کی طرح ہم عمل نہیں کر سکے, ان نیکوں جیسی تہجد نہیں پڑھ سکے, ان نیکوں جیسے اللہ کی یاد نہ کر سکے, مگر یہ جو محبت ہے یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. نیکوں کے ساتھ محبت کرنا ہی ایسا عمل ہے کہ جنت میں ان نیکوں کے ساتھ ہی ہوں گے. اس لیے اگر بچوں کو نیکوں کی محبت دل میں نہیں ڈال, نیک مجلس میں لے کے نہیں گئے, تو پھر ہم نے بچے کو ضائع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو جیسا دین اس کے دوستوں کا ہوگا ویسا تو ہوگا. اور اگر اس نے محبت اور دوستی رکھی نیکوں کے ساتھ تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا بڑا کام اس بچے کے لیے کر دیا. برطانیہ کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ کوثر کے نام سے, اور اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمت اللہ علیہ. برطانیہ کا یہ پہلا مدرسہ شروع کی مدارس, اور بڑے مسلمان اس مدرسے سے فائدہ اٹھاتے تھے. مولانا کی اہلیہ بھی عالمہ حافظہ, بچے میرے خیال میں 7 یا 8 تھے, اور سارے بچے بیٹے بیٹیاں سب حافظ قرآن, سب عالم دین, پرانا پورا گھرانہ جو تھا یہ برطانیہ کے اندر مسلمانوں کو دین سکھانے پہ، دینی خدمت دینے پہ معمول نیک لوگ تھے، اور وہ بڑے ایک اللہ والے حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مولانا اسماعیل وادی صاحب. دو سال پہلے اس آجز میں کینیڈا جانا ہوا، یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے کئی مرتبہ اس میں تردد ہوتا تھا کہ ایک دو لوگوں سے سنا تھا، تو وہاں گئے تو اسی مدرسے کے پھر بہت سارے اساتذہ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، وہاں انہوں نے دعوت دی، تو اس واقعے کو واپس ان سے پوچھا کہ جی ایک ایک لائن بتائیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں، اور انہوں نے کہا بالکل یہ باتیں ایسی ہی ہیں. تو اس مدرسے کے اندر مولانا بھاٹی صاحب کے سارے بچے حافظ اور عالم تھے، ایک بیٹے نے کہا کہ نہیں جی میں نے یہ عالم دین نہیں بننا، میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، فلسفہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میں نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھنا. والد والدہ نے کہا کہ نہیں یونیورسٹی کا ماحول صحیح نہیں ہے اور تو نہ جا ادھر. بیٹا کہتا رہا کہ دین اسلام کوئی منع تو نہیں کرتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، باپ بھی سمجھاتا رہا، ماں بھی سمجھاتی رہی، بیٹے نے بات مانی نہیں اور اس نے اپنی من مانی کر کے یونیورسٹی چلی گئی. ذہین تھا، یونیورسٹی میں اس نے لیکچرز بھی کر لیا فلسفے میں، پھر اس کو فلسفہ اتنا اچھا لگا اس نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کر لیا. والدین دیکھتے تھے کہ جیسے جیسے سال بڑھتے جا رہے ہیں اس کے دینی شوق جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں میں بھی ذرا کمزوری نظر آ رہی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اور چیزوں میں بھی کمزوری. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا اور انہوں نے دیکھا کہ بیٹا رمضان کے مہینے میں دن میں کھا رہا ہے. اب جو پورے برطانیہ کی لوگوں کی ہدایت کا اتنا بڑا سر چشمہ بنے ہیں، انہی کا بیٹا جو ہے ہر روز مطلب رمضان میں کھا رہا ہے، تو والد نے بیٹے سے کہا کہ یہ کیا تمہیں روزہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ابا فور روزہ تو نہیں ہے، روزہ رکھ کے کروں گا بھی کیا، میں تو دین اسلام کو ہی نہیں مانتا. اللہ، یہ بات سن کے اس والد کے تو نیچے سے زمین نکل گئی. اب یہ والد اور والدہ کیونکہ نیک لوگ تھے، علماء تھے، اللہ والد ایسے آسوں سے روتے، اس دن کو روتے تھے جب اجازت دی بیٹے کو یونیورسٹی جانے کی. اللہ کی شان، کچھ عرصے بعد حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ اللہ والے، ان کا آنا انگلینڈ ہوا، اور کیونکہ یہ ان کے خلیفہ تھے تو جب بھی انگلینڈ حضرت تشریف لے جاتے تو ان کے گھر میں کچھ دن قیام ضرور ہوتا تھا. حضرت ان کے گھر تشریف لائے، اب دونوں میاں بیوی آپس میں سوچتے کہ یہ بات حضرت کو بتائیں یا نہ بتائیں، کتنی شرم کی بات کہ ہمارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو ہی نہیں مانتا. مگر آخر تو میاں بیوی نے سوچا کہ یہ بات اگر حضرت کو نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں، کریں گے کیا، اس کا حل کیا ہے؟ تو آخر کو ہو مولانا اسماعیل وادی صاحب جا کے حضرت کو بتایا گیا کہ یہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی اس نے کیا ہے اور کہتا ہے دین اسلام کو ہی نہیں مانتا، آیا والے یہاں رمضان ہے روزے بھی گرا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو کہو ہو کہ ہر روز مجلس ہوتی ہے تو ایک دن آ جائے بیٹھ جائے ہمارے پاس، کل کی مجلس میں صبح بیٹھے جائے. والد نے جا کے کہا بیٹا کل حضرت جب ہوگا بیان، ہر روز مجلس ہوتی ہے دن میں تو تم بیٹھ جانا ایک مجلس میں. اس نے کہا کہ بھائی نہ تو میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کوئی اور دینی کام کرنا ہے، میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ. اب مولانا نے جا کے تو بتایا کہ حضرت بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ کوئی اور چیز کرنی ہے، میرے اس چیز کا کیا فائدہ حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں صرف نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا کہہ رہا ہوں، نہ کسی اور چیز کا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں بس آ کے بیٹھے جی. اب والدہ نے بھی زور لگایا، والد نے بھی زور لگایا، والدہ رو بھی پڑے کہ تو بیٹھ جا تیرا کیا جاتا ہے، آیا بھائی نے کچھ بھی تو نہیں کر رہا، چھٹیوں کے دن ہے. بڑا فورس کرنے پہ بیٹے نے کہا ٹھیک بیٹھ جاتا ہوں. بیٹے کہنے لگے تھا کہ جی یہ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے آدمی ہیں اور ان کے کچھ مریدین بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مجلس میں کچھ بے رب سی باتیں کریں گے، اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی تو بس اس وقت گزر جائے. اب آ کے بیٹھا اور تھا نہیں کیونکہ آخر کو فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، ایسے کوئی نا سمجھ کے سب کا بچہ نہیں بنا ہے۔ تو آ کے بیٹھا اور اس نے حضرت کی بات گفتگو سنی، گفتگو جب اس نے سن شروع کی تو اس کو محسوس ہوا کہ بے رب گفتگو نہیں ہے، بڑی آبجیکٹ اورینٹڈ گفتگو ہے، بات جو کر رہے ہیں اس سے میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پوری حضرت نے یہ تقریر پورا بیان جو تھا بڑے غور سے سنا، اور اس حد تک اس کو یہ بات ماننی پڑی کہ جو میں علمی فائدہ چاہتا ہوں وہ مجھے ملا ضرور ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ اچھا یہ ایک علمی شخصیت ہے تو کل میں پھر ان کے مجلس میں بیٹھے گا۔ اگلے دن پھر وہ بیٹھے، اور اللہ والوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ کیا بات ایسی ہے جو دوسرے پہ اثر کر جائے۔ چنانچہ اگلے دن پھر وہ آ کے بیٹھا، حضرت پھر گفتگو کی، بڑی تبدیل سے پوری گفتگو۔ 6-7 دن حضرت تشریف فرما رہے اور 6-7 دن وہ ہل نہ سکا اپنی جگہ سے۔ یہ نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن حضرت سے کہتا ہے کہ میں نے اکیلے میں آپ سے وقت لینا ہے۔ حضرت نے کہا وہی ٹھیک ہے، اکیلے میں آؤ۔ اکیلے میں جا کے بتاتا ہے کہ حضرت میں تو دہریا بن چکا تھا، یہ آپ کی جو 6-7 دن گفتگو سنی ہے، اب نیت کرتا ہوں کہ پھر سے اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور پھر سے بیعت بھی آپ سے کرتا ہوں۔ چنانچہ بیعت کی۔ پھر حضرت نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے تو 5 وقت نماز پڑھا، تو نماز کی بابت میں شروع کر۔ چند مہینے بعد حضرت کا پھر آنا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اب کچھ معاملات جو ہوتے ہیں ذکر اذکار وہ بھی شروع کر دو۔ ذکر اذکار شروع کر دو، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد جب حضرت آئے تو حضرت نے اس کو تنقید کی کہ بھئی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ اب گھر میں کسی کی تہجد ہو نہ ہو، اس کی تہجد حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب حضرت تشریف لائے تو حضرت نے اس کو احساس دلایا کہ دیکھو دنیاوی تعلیم میں اس پی ایچ ڈی کرنے میں تو نے 21 سال لگائے، اور گھر کے اندر برطانیہ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے سے تو نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل کو یہ اللہ کے یہاں سوال بنتا ہے تو تو دینی تعلیم بھی حاصل کر۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، حتیٰ کہ کچھ سال تک پڑھا اور دور حدیث مکمل کر کے عالم دین بھی بن گئے، حتیٰ کہ حضرت نے ان کو پھر اجازت و خلافت عطا کر دی، اور اب وہ مولانا عثمان صاحب ان کا نام ہے، ڈاکٹر مولانا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ تو افریقہ اور یورپ کے بیچ میں ایک آئلینڈز ہیں، ان کو دی یونین آئلینڈز کہتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، بہت بڑے مدرسے کے معتمد بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہزاروں لوگوں کو دین کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، یورپ کے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین کی طرف گائیڈنس دیتے ہیں، مگر یہ سارا کچھ جو ہوا یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ہوا۔ تو یہ والدین کے اوپر تاثیر ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے دل میں کی محبت ڈالے۔ اسے والدین کی اتنی آسانی نہیں ہے، والدین کے لیے کچھ ہمت کرنی پڑے گی، مگر بچے کے لیے فائدہ ہے۔ یہ بچہ جو ہے اس کی دنیا کا بھی فائدہ اور اس کی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت یہ ہم پہ لازم ہے۔ والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ٹھیک ہے میں کما کے دیتا ہوں، اس کی ماں جانے اور یہ جانے کہ یہ کیسا بنتا ہے۔ اس والد کی ذمہ داری قرآن نے ہمارے سر پہ ڈال دی ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے، ان کے دین کے لیے کیا نہیں کرتے، اس کی مثالیں عجیب و غریب ہیں۔ ایک حافظ قرآن تھے، کسی اللہ والے کے پاس گئے کہ اگر کوئی ایک وظیفہ دے دے مجھے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ ہچ کٹ ڈانسز کرنا سیکھے، بڑا مجھے شوق ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، مگر اتنے سال 2 سال ہو گئے ہیں اور مشکل سے ایک پارا بس نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ وہ کر لیں گے نا، تو صرف یہ بیٹا نہیں آپ کے سارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائیں گے۔ آپ کی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری ہو جائے. انہوں نے کہا بہت اچھا بتائیں کیا وظیفہ ہے. حضرت نے فرمایا آپ حافظ قرآن ہیں نا, 2 سال کے لیے ہر روز ایک پورا قرآن پڑھیں. 2 سال تک ہر روز ایک پورا قرآن تلاوت کریں. اب ہر روز پورا قرآن پڑھنا آسان کر, جتنا ہی اچھا حافظ کیوں نہ ہو گھنٹے لگ جاتے ہیں, 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے تو کہیں نہ گئے. تو سوچ میں پڑ رہے ہیں کہ ہر روز ایک قرآن پورا پڑھنا تو بڑا مشکل تھا 2 سال تک. تو 2 سال میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے, صحت بھی ہوتی ہے, سفر بھی ہوتا ہے, مختلف مصروفیات ہو سکتی ہیں انسان کی. بڑا سوچا اور بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے اتنا شوق ہے کہ میرا یہ بیٹا حافظ بنے. تو حضرت سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت, منظور ہے, یہ کر کے دکھاتا ہوں. اللہ, اور ہر روز ایک پورا قرآن تلاوت کرتے اور یہ کرنا شروع کیا. اللہ کا نام لے کے اس بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے یہ شروع کیا, ہر روز 10-12 گھنٹے دینے. اور اللہ کی شان, واقعتاً 2 پورے سال گزر گئے اور بلا ناغا ہر روز ایک پورا قرآن پڑھا. انسان اولاد کی دین کے لیے کیا نہیں کرتا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا کہ میرے جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں سب کے سب حافظ قرآن بن گئے. پھر کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے جتنے بیٹے ہیں ان کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی سارے حافظ قرآن بن گئے, اور جتنی بیٹیاں تھیں ان کے بھی جتنے بیٹے بیٹیاں تھے وہ سب بھی حافظ قرآن بن گئے. حتیٰ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر کے کسی بچے کی شادی اسی بیٹی بچی سے کریں گے جو کہ حافظ قرآن ہوگی, اور بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی اسی سے کریں گے جو حافظ قرآن ہوگا, اور ابھی تک یہ سلسلہ ان کے در میں جاری ہے. اللہ, تو والدین بیٹوں کے اور اولادوں کے دین کے لیے ہمت کرے, یہ قرآن نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے, اور وہی بیٹا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے جو نیک ہے, جو نیک نہیں تو وہ تو بوال ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بادشاہ تھے اپنے وقت میں, 3 برِ اعظم میں بادشاہ تھی. ان سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کے رشتہ دار تھے, اولادوں کے لیے لاکھوں ایکڑ زمین اور اتنے پیسے اور اتنا سونے اور جواہرات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا کہ بیت المال سے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, ان کے لیے جائز نہیں. تو بچوں کے ماموں میں سے کوئی ایک آیا اور آ کے انہوں نے کہا, بالکل جب اپنی بسترے عدالت پہ بسترے مرگ پہ تھے کہ جی آپ ان بچوں کے ساتھ اتنے سارے ہیں, یہ 11 بیٹے ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے. تو اتنی بیماری میں لیٹے ہوئے تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے بچوں کے رشتے دار یعنی بچوں کی والدہ کی طرف کے رشتے دار یہ آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئے, اور اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے کہ دیکھو اگر تو میرے یہ بچے جو ہیں یہ گناہگار ہیں, اللہ سے دور ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, تو یہ مال دے کر ان کی نافرمانی میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا, اور اگر یہ میرے بچے جو ہیں یہ نیک ہیں تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرمائے. اور یہ بات کر کے عمر بن عبد العزیز کچھ دنوں بعد انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ نے اولاد نیک تھی اور بچوں کی نیک تربیت کی تھی, 11 بیٹے تھے, اللہ نے ان 11 بچوں کو 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا. تو اولاد کی تربیت یہ ہمارے اوپر فرض ہے,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ اولادوں کو بھی نیکوکار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور گھر کے ماحول کو دین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سب سے جھکائیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب سے جھکائیں۔
کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، نفس کا ہے وہ ماں۔
ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، لبری دن سے محفوظ فرما، لبری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، نہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، لب کا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی بیوی سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، رمضان کی ان مبارک راتوں میں آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا، آپ ہر ہر رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت فرماتے ہیں، میرے مالک آج کی اس رات میں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، جو گناہ چھپ کے کیے لگن گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے میرے مالک جو گناہ دلوں میں کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست سے لٹڑے ہوئے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، لمحہ جب اپنے بچے کو نجاست سے لٹڑا دیکھ لی ہے، لو سے نفرت نہیں کرتی، تیرے مالک اسے دھو دیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک نفرت نہ فرمائے، ہمیں دھو دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا لیجئے، میرے مالک ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، نہ کمزور ہیں، نہ کبھی شیطان ہمیں گناہ پہ اکسا لیتا ہے، نہ کبھی ہمارا نفس ہمیں گناہ کروانے پہ لگا دیتا ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، نہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے۔ میرے مالک، ان مبارک راتوں میں اللہ نے گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائی۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رشتہ دل، بدل دے ہواس والا دل، بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل، بدل دے نہ گناہ سے پاک زندگی نصیب فرما، نہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، رب رحمت کا سایہ عطا فرما، نہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، نہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما۔ نہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا، رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ رمضان کا فقیر ہے۔ نظر گھر کی عورتیں رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، تو میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، نہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، نہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، نہ کسی در سے خالی ہاتھ اٹھ گئے کہاں جائیں گے۔ میرے مالک، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ آپ کی تو ہمارے جیسے اربوں اربوں ہیں۔ میرے مالک، ہم کمزوروں کا آپ کے سوا کوئی نہیں، لاکھ در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ میرے مالک، میں نیک نہ بن سکا، نہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، نہ نیک نہ بن سکا، نہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، نہ نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں نیک نصیب فرما، نہ نیکوں کی برکت سے نہ ہمیں بھی نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، نہ نیکوں کی برکت سے نہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما، نہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، نہ نماز کی حضوری نصیب فرما، نہ سجدے کا سرور نصیب فرما، نہ رات کے آخری پہر مناجات کی لذت نصیب فرما۔ نہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، نہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے کس کرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے مالک، ہمیں بھی اپنے شامل فرما، ہمیں بھی اپنے شامل فرما، نہ تیرے لکے ہوئے بندے، نہ ہمارا حال تو یہ کہ تیرے نیک بندے اس رمضان کو نیکیوں سے کما رہے ہیں، نہ تیرے وہ بندے ہیں اس رمضان میں بھی غفلتوں کی وجہ سے اس رمضان کو گوا رہے ہیں۔ میرے مالک، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خستہ حالت پہ رحم فرما، رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ میرے مالک، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، رحمت تمام نہ فرما، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا شامل فرما، نہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے نہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، نہ جو گھر کی نہ چاہتیوں کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، نہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما،
نہ اولاد کی تربیت میں کوتاہی سے محفوظ فرما، فرمان اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب بیمار ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے حاجی عبد الرحمان صاحب بھی بیمار ہے نہ ان کو بھی صحت عطا فرما، تو رعوف صاحب کی والدہ کے لیے بھی پیغام آیا کہ وہ بھی بیمار ہے، نہ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے نہ ان مبارک راتوں کی برکت سے نہ اس وبا سے نجات عطا فرما، رحمت کا سایہ عطا فرما، رحمت کا سایہ عطا فرما، نہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، نہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، نہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ آج کی اس قسم قرآن کی مجلس میں اے اللہ جتنے بھی آئے ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے سنا سننے کو قبول فرما، اور اے اللہ جتنے بھی اس قسم قرآن کی مجلس میں یہاں حاضر ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، میرے مالک اس قرآن کی برکت سے اے اللہ اس مدرسے سے اس مسجد پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس گھرانے پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، گھر ہر 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 کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہمارے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں کے ساتھ دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، میرے مالک اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکی ہے جو حیات ہے اللہ ان سب سے مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.